أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, رمضان مبارک کے بعد ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے, اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہیں جن کی تعداد تقریباً 6 ہے. مزید چند باتیں باقی ہیں, یہ سب باتیں بڑی اہم اور ضروری ہیں. اگر ان کو اختیار کر لیا جائے اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرنے لگے, سنت کے سانچے میں انشاءاللہ ڈھلنی شروع ہو جائے گی اور اس سے ہم سب کو اپنی زندگی کا جو اہم مقصد ہے تقوی حاصل کرنا, وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اور اس پر جو اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوگی, جو سب سے بڑی نعمت ہے, آسانی کے ساتھ اس میں کامیابی ہوگی. اس سلسلے میں ساتویں بات آج انشاءاللہ بیان کی جائے گی. ساتویں بات یہ ہے کہ سارا قرآن کریم ایمان کے بعد جو کہ اصل ہے, اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کی تاکید سے بھرا ہوا ہے. سورہ بقرہ سے آخری پارے تک ہم پڑھتے چلے جائیں, جگہ جگہ ہم کو یہ ملے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جو نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے ان کا ذکر فرمایا ہے. جہاں بھی اللہ پاک نے جنت والوں کا ذکر کیا ہے وہاں ایمان اور نیک عمل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرما دیا اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بس کم ہے. لیکن اب اس ایمان کا جو ہم سے مطالبہ ہے, اس ایمان کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ یہ کہ اب ہم ایمان کے مطابق نیک اعمال کی پابندی کریں, اور جتنی باتیں گناہ کی ہیں اور نافرمانی کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچنے کی پابندی کریں, بچنے کے ہم پابند ہوں. اور ہم اس بات کی عادت ڈالیں, ہم اس بات کی اپنے اندر عادت ڈالیں کہ جب جس وقت اور جہاں کہیں کوئی گناہ کا موقع آ جائے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. جب اور جس وقت اور جہاں کسی نیک کام کا موقع آ جائے تو ہمت کر کے اس کو انجام دیں. ساری طریقت کا یہ خلاصہ ہے, سارے تصوف کا ابتدا باب بس یہ ہے, اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. لیکن یہ بات ہمیں کس طرح حاصل ہو, تو قرآن کریم میں اس کا حل بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا, اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ. اور وہ حل یہ بیان فرمایا ہے کہ تم کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو, کسی ایسے شخص کی خدمت میں رہو جو جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت غالب ہو اور اس کا عمل شریعت کے مطابق ہو, اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو, اور وہ ایسے ہی کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کی طرف سے اس بات کا مجاز ہو کہ اس کی صحبت میں بیٹھیں, اس سے اپنی اصلاح کرائیں, اپنے اخلاق اعمال کو درست کروائیں. یہ ہے اس کا طریقہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر دوسرے کو دیکھ کر زیادہ عمل کرتا ہے, کتاب پڑھنے سے, خالی تقریر کر دینے سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن آدمی پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوتا. مثلاً جتنے دنیاوی اور عصری علوم ہیں, مثلاً علاج معالجے کا ایک فن ہے جس کو ڈاکٹری کا فن کہتے ہیں, باقاعدہ اس کا ایک کورس ہوتا ہے, بڑے سے بڑا ڈاکٹر خالی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر کورس کر کے جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کے ماتحت اس کی پریکٹس نہ کرے وہ کسی کا علاج معالجہ نہیں کرتا, حالانکہ اس نے پورا کورس کیا ہے. لیکن وہ کسی بیمار کا صرف کتاب پڑھ کر علاج نہیں کر سکتا, علاج معالجہ کرنے کے لیے اس کو مشق کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کسی ماہر ڈاکٹر کی خدمت میں صحبت میں رہ کر علاج معالجے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے, جب جا کر وہ علاج کرنے کے قابل بنتا ہے. اسی طرح کوئی انجینئر خالی کتابیں پڑھ کر کے انجینئر نہیں بن سکتا, اس کو بھی کسی دوسرے ماہر انجینئر کی خدمت میں صحبت میں رہ کر اور اس کے ماتحت رہ کر اس کو انجینئرنگ کی باقاعدہ مشق کرنی پڑتی, تب جا کر کے پھر وہ صحیح معنی میں انجینئر بنتا ہے. عصری علوم تو فنون تو ایک طرف، لیکن وہاں تو یہ بات بالکل طے ہی ہے کہ آدمی خالی پڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا، اور بغیر پڑھے کسی ماہر کی صحبت میں رہ کر کے مہارت حاصل کر سکتا. وہ چیزیں جو روز مرہ ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، اگر کسی کو اچھے کھانے کا شوق اور اچھے پکانے کا شوق، جیسے بعض مردوں کو اس کا شوق ہوتا ہے کہ بھائی ہم اچھے اچھے کھانے پکائیں، اچھے اچھے کھانے کھائیں، تو اگر وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کھانے پکانے کی ترکیبوں پر مشتمل کوئی کتاب ہاتھ میں لے لے اور اس کا مطالعہ کر لے، اور اس میں لکھا ہوا قورمہ اس طرح سے پکتا ہے، قورمے کی پوری ترکیب اس میں لکھی ہوئی ہے اول سے آخر تک، ساری باریک باریک باتیں بھی اس کے اندر درج ہیں کہ اس کے مطابق آپ کو نہ پکان، تو جس آدمی نے زندگی میں کبھی قورمہ نہ پکایا ہو، شوق ہو کہ میں ہی پکاؤں پھر میں بھی کھاؤں، تو وہ کتاب پڑھ کر قورمہ نہیں پکا سکتا، ایسا پکائے گا کہ وہ خود بھی نہیں کھا سکے گا، دوسرے تو کیا کھائیں گے. حالانکہ یہ تو روزمرہ کی چیز ہیں، یہ تو معمولی چیز ہیں، وہ قورمہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ سب چائے بھی نہیں بنا سکتا، حالانکہ سب چائے پکانے میں کیا دیر لگتی ہے، لیکن صحیح صدر چائے جسے کہتے ہیں وہ ایسا آدمی جس نے کبھی آج تک چائے پکائی نہ ہو نہیں پکا سکتا. باورچی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ماہر طباخ کی خدمت اور صحبت اختیار کرے، جب اس کے ساتھ وہ کھانا پکانا اس کو پکاتے ہوئے دیکھے گا کہ کہاں آگ تیز کر رہا ہے، کہاں آگ ہلکی کر رہا ہے، کہاں یہ بناؤ کر رہا ہے، کہاں یہ پانی ڈال رہا ہے، کہاں یہ چھینٹا مار رہا ہے، جب تک اس کو بار بار دیکھے گا نہیں، پھر دیکھ کر دہرائے گا نہیں، اس وقت تک نہ قورمہ پکا سکتا ہے، نہ بریانی پکا سکتا ہے، نہ چائے پکا سکتا ہے. ان مثالوں سے سمجھ میں آ گیا نا آپ کو کہ دنیا کی یہ معمولی چیزیں یا دنیا کی یہ علوم اور فنون، جب یہ کسی ماہر کی صحبت میں رہنے کے محتاج ہیں، اس کے بغیر اس کے اندر آدمی کو مہارت حاصل نہیں ہوتی اور صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، تو یہ دین تو آسمانی دین ہے، یہ تو ان سب سے بالا ہے، یہ جو سب سے بالا ہے اور احکم الحاکمین کا بھیجا ہوا ہے، یہ کیسے بغیر کسی صحبت میں بیٹھے آ جائے گا؟ اور آپ کو تعجب ہوگا، ذرا اس طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالی نے آسمان سے کتابیں صرف چار نازل فرمائیں جس کے اندر احکام ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے احکام ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام، یہ نیکی اور یہ بری. بڑی کتابیں صرف چار ہیں، اور ہے زبور، انجیل اور قرآن کریم، اور چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائے ہیں، ان کو صحیفہ کہتے ہیں. صحیفے کتنے تھے اس کے بارے میں چند اقوال ہیں، ایک قول یہ کہ وہ 17 تھے یا 19 تھے، ایک ہی ہے کہ وہ 20 یا 21 تھے، چلو 23 مان لو. دنیا کی پوری تاریخ میں کل 20-25 صحیف ہے جو مختلف انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے نازل فرمائے. چار کتابیں اور یہ چند صحیف ہیں، اور ان صحیفوں پر، ان چار کتابوں پر عمل کرانے کے لیے اور سکھانے کے لیے 124,000 پیغمبر اللہ پاک نے بھیجے. اس کو علماء نے ان الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں اپنے دین پر چلنے کے لیے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل پیدا ہونے کے لیے دو سلسلے آسمان سے اتارے ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرے رجال اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی بھیجی جن کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے 124,000 پیغمبر، پھر ان کے بعد 124,000 صحابہ کرام، پھر ہزاروں کی تعداد میں تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء اللہ، اور یہ قیامت تک چلتے رہے. تو عمل سکھانے والے اللہ پاک نے زیادہ بھیجے، کتابیں کم بھیجی. اس سے بھی ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ عمل سیکھنے کے لیے کتاب سے زیادہ صحبت کی ضرورت ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر واقعتاً تقویٰ آ جائے، جو دین کا لب لباب اور خلاصہ اور مغز ہے، اور سارے فضائل اور سارے فوائد دنیا اور آخرت کے تقویٰ حاصل کرنے پر موقوف ہیں، تو اللہ پاک نے اس کے لیے راستہ یہ بتایا ہے کسی متقی کی صحبت اختیار کرو، اہل تقویٰ کی خدمت میں رہو. تو یہ تقویٰ جس کا قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے پورا رمضان شریف کا مہینہ مقرر فرمایا ہے متقی بننے کے لیے، اور صرف رمضان شریف میں نہیں، رمضان شریف کے بعد بھی اسی تقوی والی زندگی کو اختیار کرنا ہے، تو اس میں کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ اہل تقوی کے خدمت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی خدمت میں رہو. حضور کے بعد جو اسلام کا دنیا میں عروج کا زمانہ گزرا ہے، جب مسلمان دنیا کے اندر اپنی مثال آپ تھے، سب ان کے تابع و غلام تھے اور سب ان کے ماتحت تھے، اس زمانے میں خاص طور سے مسلمانوں کے اندر دو باتیں کثرت سے پائی جاتی تھیں. نمبر ایک، علماء حق سے وابستہ، علماء حق سے تعلق اور رابطہ، اور ان سے پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی گزارنا. دوسری طرف اولیاء اللہ کی خدمت و صحبت اختیار کرنا، اور ان کی خدمت میں رہ کر کے دین پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ اختیار کرنا. بس ان کا مقصد علماء سے دینی رہنمائی لینا ہوتا تھا، اولیاء اللہ سے دین پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوتا تھا. ان کی خدمت میں رہتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، دیکھ دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلتے تھے. تو جب تک یہ طریقہ مسلمانوں کے اندر غالب رہا، اکثر رہا، مسلمان دنیا میں غالب رہے. پھر جیسے جیسے زوال آیا، جیسے کہ آج کل ہم حالات زوال کے اندر ہیں، جیسے اور جن کی باتیں مسلمانوں سے نکل گئیں اور مسلمانوں سے ختم ہو گئیں، یہ سلسلہ بھی تقریباً ختم ہو گیا. اب عام مسلمانوں کا نہ علماء سے کوئی تعلق ہے، نہ متبع سنت متبع شیعہ بزرگوں سے تعلق ہے، اور جن کا تھوڑا بہت ہے وہ بیچارے یوں سمجھو 1,00,000 میں ایک بھی نہیں ہے، جن کا تعلق وہ 1,00,000 میں ایک کے درجے میں بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اتنے کم ہیں. پھر ان میں بھی مختلف قسمیں، جس میں ایک قسم تو یہ کہ بس ان کا تعلق عام مجلس میں آنے کا ہے اور جانے کا ہے بس، یہ بھی مفید ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ سے خالی نہیں، پورا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر صاحب جسم کے مختلف امراض کے اوپر درس دیتے ہوں، اور عام لوگوں کو کہتے ہوں کہ بھئی آؤ میں تم کو فلاں بیماری کے بارے میں معلومات دوں، دل کے بارے میں وہ بیماریاں بیان کریں، گردے کے متعلق وہ بیماریاں بیان کریں، پتے کے متعلق وہ بیماریاں بیان کریں، دماغ کے متعلق وہ طرح طرح کی تکالیف اور بیماریوں کا ذکر کریں اور اس کا علاج بتلائیں اور اس کی حقیقت بتلائیں اور اس کا پرہیز بتلائیں، تو پھر اس ڈاکٹر کے درس میں شامل ہونا اور اس کی معلومات حاصل کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، یقیناً فائدہ ہے اسے. لیکن یہ بتاؤ، کیا اس کے دروس سننے سے اور اس کے لیکچر سننے سے کوئی بیمار ٹھیک ہو جائے گا؟ بیمار تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی دل کا مریض ہے تو خالی اس کا بیان سننے سے وہ صحتیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی گردے میں تکلیف ہے تو ماہر ڈاکٹر کا لیکچر سننے سے صحتیاب نہیں ہوگا. اگر کسی کا پتا خراب ہو گیا ہے تو وہ ڈاکٹر کا پتے کے بارے میں جانے مانے بیان سننے کے بعد صحتیاب نہیں ہوگا. ہاں، اسے معلومات ہو جائیں گی، فوائد معلوم ہو جائیں گے کہ کن باتوں سے فائدہ ہوتا ہے، کن باتوں سے نقصان ہوتا ہے، کن باتوں سے بچنا چاہیے، کیا باتیں کرنی چاہیے، لیکن ہر حال میں وہ ڈاکٹر سے علاج کرانے کا موقع ہے. ایسے یہاں سمجھ لو کہ عام درس جو ہوتا ہے دین کے کسی موضوع پر ہوتا ہے، اس موضوع کی بھی ضرورت ہے، اس کے تفصیلات کی بھی ضرورت ہے، اس کے سننے سے بھی فائدہ، سنانے سے بھی فائدہ، اس سے انکار نہیں. لیکن سننے والوں میں اگر کوئی کسی کوتاہی میں مبتلا ہے، یہ کسی باطنی گناہ کے اندر مبتلا ہے، جیسے کبر کے اندر مبتلا ہے، حسد کے اندر مبتلا ہے، حب دنیا میں مبتلا ہے، حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے، حب جاہ کے گناہ میں مبتلا ہے، آخرت سے غفلت کے مرض میں مبتلا ہے، اس کا مکمل علاقہ نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا، فائدے سے خالی نہیں، لیکن مکمل صحت وہ خالی بیان سن کر آنے جانے سے نہیں ہوگی. تو جو لاکھ میں ایک، ہم ایک لاکھ ہیں، ایک لاکھ میں صرف ایک در ایک کے نمبر میں ہے، ان میں بھی ایک نمبر تو ان لوگوں کا ہے، اور ایسے اکثر لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں، بس وہ آئے بیان سننا چلتی ہے، بیان آئے سننے آنا بھی مفید، سننا بھی مفید، سن کر جانا بھی مفید اگر عمل کریں. لیکن یہ کہ اس کے اپنے اندر جو خرابیاں ہیں، جو عملی اعتبار سے کمزوریاں ہیں، ایمان کے تقاضوں پر صحیح معنی میں عمل نہیں ہے، یہ فائدہ اس عام تعلق سے نہیں ہوتا. تو اب اس میں اکثر تو یہ ہیں جو کہ صرف بیان تک اپنے آپ کو وابستہ رکھنے والے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کوئی کسی سے کسی اللہ والے سے تعلق نہیں. حاصل یہ ہو کہ ایک عام تعلق ہے، ایک خاص تعلق ہے. اصلاح کے لیے عام تعلق کی بھی ضرورت ہے، لیکن حقیقی معنی میں ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے خاص تعلق کی ضرورت ہے. وہ خاص تعلق بالکل ایسا ہی جیسے مریض اور ڈاکٹر کے درمیان ہوتا ہے، کہ مریض جب کسی ڈاکٹر سے وابستہ تعلق قائم کرتا ہے تو پھر جا کر کے وہ ڈاکٹر اس کے لیے کچھ رپورٹیں کرواتا ہے، کچھ اس کے دوائیں تجویز کرتا ہے، اس کے مرض کی شناخت کرتا ہے کہ اس کا مرض کون سا ہے اور کس درجے کا ہے اور کیسا ہے، اس کے لیے کیا دوا ہونی چاہیے، وہ اسے دوا دیتا ہے، وہ دوا پیتا ہے، پرہیز کرتا ہے، پھر دوبارہ بتاتا ہے، اس طرح سے آتا جاتا ہے کہ تب کہیں جا کر کے بیماری دور ہوتی ہے اور وہ صحت یاب ہوتا ہے. اس کے لیے بعض مرتبہ اسپتال میں بھی داخل ہونا پڑتا ہے. مرض ایسا ہے کہ گھر میں رہ کر کے صحیح علاج نہیں ہو سکتا تو اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے. یہ ہے خصوصی تعلق. تو جیسے ڈاکٹر کے عام لیکچر سے کوئی مریض صحت یاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے باقاعدہ خصوصی تعلق قائم کرنا ضروری ہے. بالکل اسی طرح دین کو اپنے عمل میں لانے کے لیے اور ایمان کے بعد عمل صالح کی پابندی حاصل کرنے کے لیے خصوصی تعلق قائم کرنا ضروری ہے. اور اس میں خود بھی آدمی کسی اللہ والے سے اپنے تعلق جوڑے، اپنے اہل ویال کو بھی کسی سے وابستہ کرے، تو خود بھی اپنے حالات ان کو بتا کر مشورہ لے، اپنے گھر والوں کے حالات بتا کر کے لیے بھی ان کے لیے مشورہ لے، تو خصوصی تعلق اس طرح سے قائم ہوتا ہے اور جب ہی جا کر کے صحیح معنی میں فائدہ ہوتا ہے. تو عام تعلق بھی آدمی رکھے، خاص تعلق بھی آدمی رکھے، اور اس میں کبھی تو زبانی حال بتانا کافی ہوتا ہے، کبھی لکھ کر دینا ضروری ہوتا ہے. تو اس کی آج کل بہت کمی. اچھا تو اس میں بھی کئی درجے ہیں، اس میں بھی کئی درجے ہیں کہ خاص تعلق قائم کرنے کے بعد بھی کوئی کوئی مخلص ہوتا ہے جس کے دل میں واقعتا یہ فکر ہے کہ بس مجھے اس دنیا میں اپنے ایمان کے تقاضوں کو عمل میں لانا ہے اور اس کے نتیجے میں تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں. اور پھر اس کے لیے یہ ہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کرانی ہے تو اصلاح تعلق سے پہلے دو شرطیں ہیں، اصلاح تعلق کے بعد دو شرطیں ہیں. اگر ایک بھی شرط کہیں فوت ہو جائے گی تو پھر یہ تعلق مفید نہیں ہوگا، یعنی اس میں جو مقصود ہے حاصل نہیں ہوگا. تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ متبع سنت متبع شریعت ہے اس کے بارے میں پورا پورا یہ اعتقاد ہو کہ میرے حق میں اس دنیا میں اس سے بہتر کوئی شخص نہیں، میری اصلاح کے لیے، میری تربیت کے لیے اور میری دینی رہنمائی کے لیے، میرے اخلاق اعمال کی درستی کے لیے دنیا میں میرے حق میں اس سے بہتر کوئی نہیں. یہ ہے پہلی شرط. وجہ یہ کہ تاکہ ایک سوئی سے ایک ہی طرف لگا رہے، اگر اس کے ذہن میں ہوا کہ فلاں بزرگ اس سے بھی بڑھ کر ہے اور فلاں اس سے بھی بڑھ کر ہے تو کبھی یہاں جائے گا، کبھی وہاں جائے گا، کبھی یہاں جائے گا، کبھی وہیں جائے گا، تو جاتے میں تین ڈاکٹروں سے علاج کروائے گا تو وہ کل کے بجائے آج مرے گا. اس لیے ہر ڈاکٹر اپنے حساب سے علاج کرے گا، اس نے کچھ پریز بتایا، اس نے کچھ پریز بتایا، یہ نہ یہ کر سکے گا نہ وہ کر سکے گا، اس نے کہا یہ دوا کھانا، اس نے کہا یہ دوا کھانا، یہ کیا کرے گا. تو جیسے جسمانی امراض میں تین چار ڈاکٹروں سے بیک وقت علاج کرانا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی سمجھ لو کہ روحانی امراض کے علاج کے لیے بھی کئی ڈاکٹروں کے پاس جانا صحیح نہیں ہے. پہلے دیکھ لو، جیسے جسمانی امراض میں آدمی دیکھتا ہے پہلے چھان بین کر لیتا ہے کون سا ڈاکٹر سب سے اچھا ہے، کون سا سب سے ماہر ہے، کون سا میرے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہے. تو جس پر اس کا دل ٹھکتا ہے اور جس پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے بس آدمی آنکھ میچ کے اس کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے اور عام طور پر اسی سے فائدہ ہو جاتا ہے. ہاں وہ ڈاکٹر اگر کہے کہ بھائی اب تم فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم نے تو اسی پر بھروسہ کیا تھا، وہ بھیج رہا ہے تو وہ جانا. لہذا ایک شرط یہ ہے کہ آدمی جس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے اور جس کو راہبر بنا کر کے دین پر عمل کرنے کے طریقہ اختیار کرے اس پر پورا پورا اعتقاد. نمبر دو، دوسری شرط یہ کہ اس پر پورا پورا بھروسہ ہو اور اعتماد ہو کہ یہ جو کچھ مجھے دین کے بارے میں بتلاتے ہیں، میرے اخلاق و اعمال کی درستی کے متعلق جو کچھ فرماتے ہیں بالکل درست. آنکھ میچ کر آدمی دل اس پر مطمئن ہو اور اسے قبول کرتا ہو، یہ بھی ضروری ہے. بھائی اعتقاد تو ہے کہ ہاں یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور میرے حق میں سب سے بہتر ہے، لیکن ان کی بات پر تو بھروسہ ہی نہیں کرتا. تو جب بھروسہ نہیں کرے گا تو عمل نہیں کرے گا، جب عمل نہیں کرے گا تو عمل کیسے آ جائے گا. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی کو اپنے آپ کو دین پر چلانا مقصود ہو اور تقوی کی زندگی اختیار کرنا مطلوب ہو تو دو باتوں کو پہلے دیکھیں کہ جس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے علاج روحانی علاج کروانا چاہتا ہے، وہ اس کی نظر میں سب سے بہتر ہو. اور اس پر پورا پورا اعتماد اور بھروسہ ہو کہ جو کچھ بتاتے ہیں بالکل شریعت کے مطابق بتاتے ہیں، میری خیر خواہی بتلاتے ہیں. اور دو باتیں اپنا تعلق قائم کرنے کے بعد اور علاج معالجہ شروع کرانے کے بعد دو باتیں شرط ہیں، تب فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں. ایک تو یہ کہ اپنی ساری کیفیت اور اپنا سارا حال اس کو بیان کریں، اور یہ ایک دم بیان کرنا ضروری نہیں ہے، قسطوار بیان کرے، نمبر وار بیان کرے، یا جس طرح ان کا مرشد کا طریقہ بتایا اس کے مطابق اپنا حال بتائے. وجہ یہ کہ ہمیں تو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق عمل کرنا کرانا ہے، اپنے آپ عمل کرنا ہے. اصل مقصود یہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے تو پورا حال بتانا ہوگا، اندر کا حال بھی، باہر کا حال بھی، دل کا حال بھی اور ظاہر کا حال بھی. اپنی ایک ایک کیفیت اور اپنی ایک ایک حالت جو ہے وہ اس کو بتانی ہوگی، لیکن اس طریقے سے جس طرح وہ بتائے. یہ نہیں کہ ایک ہی مجلس میں ساری دنیا کی ساری زندگی کی کہانی سنانا شروع کر دے. تو اطلاع حال بہت ضروری ہے. یہاں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اچھی اچھی باتیں تو بیان کر دیتے ہیں، جو بری بری باتیں ہیں وہ چھپا لیتے ہیں. تو یہ ایسے جیسے کوئی مریض ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، یہ تو بیان کر دیا اور کینسر نہیں بدلا رہا، اپنا کینسر چھپا لیا کہ کہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کم وقت اب مرنے کا وقت میرے پاس آیا. تو اس کا نزلہ کھانسی کا علاج تو ہو جائے، کینسر کا علاج نہیں ہوگا، وہ اس کو موٹے موت ہی گھات ہوتا اتار سکتا ہے. ایسے یہاں بھی ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے حالات تو بیان کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بیان کرتے رہتے ہیں، وہ جو گھر کے اندر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، بیوی کو ستا رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق تلفیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، کاروبار کے اندر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کم توڑ رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کے عادی بنے ہوئے ہیں، معاہدے کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، زبان کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، سارے معاملات خراب، ساری معاشرت انتہائی گندی، بس یہ بیان کرتے ہیں جب میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں، ہر مہینے تین روزے رکھتا ہوں، روزانہ تلاوت کا پابند ہوں. ٹھیک ہے تو اچھے مقام ہیں تو اس سے کون منع کرے گا، لیکن اپنے سانپ پیچھو بھی تو بیان کرو. جس کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ دین صرف چند عبادتوں کا نام تو نہیں ہے، اس کے اندر تو ساری معاشرت کو بھی شریعت کے مطابق سنت کے مطابق اختیار کرنا ضروری ہے، معاملات بھی شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے. اور ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا دوں، یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حقیقت ہم سمجھیں بھائی، اس کے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک حدیث میں حضور خدمت میں دو عورتوں کا حال بیان کیا گیا. ایک عورت کے بارے میں تو یہ بیان کیا گیا کہ حضور وہ بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی اللہ والی اور بڑی نیک پارسا، لیکن وہ زبان کی بڑی خراب، دوسروں کو سنانا، برا بلا کہنا، تانشنی کرنا، زبان درازی کرنا، دوسروں کو ستانا، زبان کی بہت خراب ہے، جس میں زبان کے بڑے بڑے گناہ سب آ گئے. تو آپ نے سن کر فرمایا ہی فن نہ، یہ عورت دوزخ میں جائے. اب ہمیں یہ جہنمی عورت ہے جو اپنی زبان سے دوسروں کو ستاتی ہے اور ایزا دیتی ہے اور تکلیف دیتی ہے، اور اس کے پڑوسی جو ہیں اس سے نالا ہیں اور وہ ان کو ستاتی ہے، بس یہ دوزخ میں جائے. حالانکہ یہ بتایا گیا کہ وہ بڑی عابدہ زاہدہ ہے، لیکن عبادت اپنی جگہ، لیکن پڑوسیوں کے حق ادا کرنا یہ الگ فرض ہے. معاشرت کے اندر دوسرے کو ستانے سے بچنا ضروری ہے، اپنے معاملات صحیح رکھنے ضروری ہے. جیسے وہ ضروری ہے ایسے یہ بھی ضروری ہے. تو اس نے عبادت کے پہلو کو تو اختیار کیا، لیکن اپنے معاشرت کو، اپنی زبان کو، جس کا بیشتر تعلق معاشرت اور معاملات سے ہے، اس کو درست کرنے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، اور زبان سے دوسروں کو سخت تکلیف پہنچا دی. ایسی ایک دوسری عورت کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی، بس فرائض واجبات پر عمل کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے، زبان کی بہت شیریں ہیں، اس کی زبان سے دوسروں کو راحت پہنچتی ہے اور لوگوں کو سکون ملتا ہے، اور اس کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. اب تو ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی. تو آج بھی ایسے ہی ہوتا رہتا ہے کہ بزرگ خدمت میں جو اصلاح کی نیت سے آنے والے ہوتے ہیں، اصلاح کی غرض سے آنے والے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض اپنا خصوصی تعلق بھی اپنے مرشد سے قائم کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو نماز روزے کے ذکر تسبیح اور تلاوت کے تو پابند ہوتے ہیں، لیکن معاشرت انتہائی خراب، معاملات کے نہایت ہی برے، اور باطنی اخلاق میں اور عموماً معاشرت اور معاملات کی خرابی کے اندر انسان کے باطن کا دخل ہوتا ہے. یہاں تک کہ عبادات بھی آدمی کی باطن کی خرابی کی وجہ سے ناقص و ناتمام ہوتے ہیں. انہیں اپنی زبان کا کوئی پاس ہی نہیں ہوتا، زبان سے کچھ بھی کہہ دیا، کچھ بھی کر دیا، زبان سے کچھ کہا، عمل کچھ کیا، یہ ان کے اندر بات پائی جاتی ہے جو بڑی زبردست کوتاہی ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ اس نے اپنے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں تو بیان کر دی، بیماریاں تو بیان کر دی ڈاکٹر صاحب کو، لیکن اپنے کینسر کو اور دوسرے بڑے خطرناک خطرناک بیماریوں کو چھپا لیے. چھپائے گا تو بھائی علاج تھوڑی ہوگا، فائدہ تھوڑی ہوگا. ڈاکٹر کو تو ہندی کی چندی بتانے کی ضرورت ہے، بلکہ جو آپ نہیں بتا سکتے وہ ٹیسٹوں کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ زبان سے کیا کہنا، اندر کیا ہے. تو سارے ٹیسٹ کرا کر کے پھر وہ تہ تک پہنچے گا، پہنچ کر کے پھر بتائے گا بھائی تمہارے اندر تو یہ خرابیاں ہو گئی، تمہارا تو گردے بھی خراب ہو گیا، تمہارا تو پتا بھی خراب ہو گیا، تمہارا تو لبلبہ بھی خراب ہو رہا ہے، تمہارے تو پھیپھڑے بھی کام نہیں کر رہے ہیں، تمہارا تو دل بھی متاثر ہے، یہ ہے اور وہ ہے. وہ ٹیسٹوں سے اور رپورٹوں سے یہ نتیجے نکال کر اس کو بتائے گا تو وہ مریض بھی دہل جائے گا کہ ہے میں ڈب گیا. کہتے ہیں جانے کی ضرورت نہیں، شانتی لگ کے علاج کر، اپنے وقت پہ جاؤ گے، پہلے کوئی نہیں جاتا ہے، اور جب نہیں جاؤ گے تو پھر دوا کھاؤ، علاج کرو. ایسے کیا کہتے ہیں، جب تک کہ اندر کی بات کوئی نہیں بتائے گا تو بھائی یاد رکھو، جیسے ڈاکٹر عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ والے بھی عالم الغیب نہیں ہوتے. جیسے وہ معلومات کرتے ہیں ایسے ہی آپ کو اپنی معلومات دینی ہوں گی، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی طریقہ ہے. یہ نہیں کہ بس اپنی فرصت دے کر کے پہنچ گئے، حضرت میں تو اپنا بس اپنا حال سنانے آیا ہوں. تو پھر جیسے ڈاکٹر بھی وقت پہ ملے گا، یہ نہیں کہ رات کو 12 بجے آپ کی چھٹی ہو رہی ہے چلو بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی سلام کر لو، بے وقت بے موقع چلتے چلتے علاج نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی روحانی علاج کے لیے بھی وقت لینا پڑتا ہے. تو بعض تو ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے ظاہری کچھ کمزوریاں بیان کر دیں گے اور اپنی اچھائیاں خوب بیان کریں گے، اور باقی جو بڑے بڑے سانپ پیچھو اندر پلے ہوئے ہیں وہ سب چھپا کے رکھتے ہیں، تو ساری زندگی بھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو بتا بھی دیتے ہیں اپنی ساری کمزوریاں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ اس کے جواب میں یہ ہدایات ہیں، آپ ان پہ عمل کرو، غائب. عمل نہیں کرتے. انہوں کہا جاتا ہے سن کر سن، سن تو لیا انہوں نے, بتا بھی دیا, پھر سن بھی لیا, پھر سنو گئے, جاتے وہیں کھڑے. بس ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ایک تسبیح بتلا دو, ایک تلاوت بتا دو, ایک دو چار کام بتلا دو, بس اس کے بعد پھر کچھ نہ بتاؤ. اس لیے کہ وہاں تو اب نفس کے خلاف ورزی کرنی پڑے گی, اپنی خواہشات کو دبانا پڑے گا, اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا. بھائی جیسے جسمانی علاج معالجے کے اندر آدمی کو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, وقت بھی لگاتا ہے, پیسے بھی لگاتا ہے, اور پھر آپریشن بھی کرواتا ہے, کڑوی کڑوی میں دوائیں بھی کھاتا ہے, پرہیز بھی کرتا ہے, تو جیسے ہی طریقہ ایسے وہ طریقہ ہے. اب سارے کام کروانے کے بعد کوئی مریض کہے بھائی میرے تو بس کا نہیں ہے بھائی, میں تو گھر جا رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب چلو گئے, میں گھر جا رہا ہوں, کہتے ہیں بھائی مر جائیے. تو ایسے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ بعض وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب ان کو بتایا جاتا ہے بھائی یہ کام چھوڑنا پڑے گا تمہیں, اور یہ کام کرنا پڑے گا, اور یہ پڑھنا پڑے گا, یہ عمل کرنا ہوگا, تو بس وہ سن کر ہی سن ہو جاتا ہے. کیونکہ عام طور پر لوگوں کی طبیعت میں یہ ہے کہ جو اپنے من کی ہو وہ تو مان لو, اور جو من سے ہٹ کر ہو وہ مت مانو. یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کی ہو. ایسے جیسے کوئی مریض ڈاکٹر حکیم صاحب سے کہا ہمیں حکیم صاحب میری ہر بیماری میں خمیرہ غازبہ بتا دو, ہر بیماری میں آپ خمیرہ غازبہ بتاؤ, کڑوی کڑوی دوائیں آپ تجویز نہ کرو, گولیاں کڑوی کڑوی مت دو, یہ میرے بس کی بات نہیں. تو حکیم کیا کہے گا, اچھا بھائی اپنے گھر چلے جاتے, یہاں بھی پھر وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. بھائی یہ حال ہے. ضروری ہے کہ آدمی اپنا خصوصی تعلق قائم کرے, تو خصوصی تعلق قائم کرنے کے بعد اپنی ہر بات بتائے. اب بتانے کے بعد ہے دوسرا نمبر کہ اسلائی تعلق قائم کرنے کے بعد اطلاع کے بعد اتباع, یہ رکن ہے. اتباع کے معنی یہ ہے جو ہدایت دی جائے اس پر عمل کرے. جیسے ڈاکٹر جب ساری تحقیق کر لے تو پھر اس کو نسخہ لکھے گا, لو بھائی جاؤ یہ نسخہ پیو, فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا, فلاں دوا کھانا, فلاں غذا کھانا, فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا, ایک ہفتے کے بعد آنا. تو یہ ہے اتباع. اب جو مریض ایسا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, یہاں پر بھی جو اس طرح سے چلے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں ٹھیک ہونا یہ ہے کہ اس کے دل میں انشاءاللہ تقوی آنا شروع ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آنی شروع ہو جائے گی, آخرت کی فکر بڑھنی شروع ہو جائے گی. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اسی کے نتیجے میں ایمان کا جو تقاضا ہے تقوی, وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. اس لیے ہمارے استاد نے ایک ہی جملے میں ساری بات بیان فرما دی کہ بھائی تقوی ایک ہے علم تقوی, ایک ہے تقوی. علم تقوی تو کتابیں پڑھنے سے آ جاتا ہے, اسی طرح بیان سننے سے بھی آ جاتا ہے. کتاب میں اور بیان میں یہی ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز گناہ کی, فلاں چیز گناہ کی, فلاں چیز گناہ کی, اس سے بچنا چاہیے, فلاں چیز کرنے کی, فلاں چیز کرنے کی, فلاں چیز کرنے کی, اس کو کرنا چاہیے. بس یہ علم ہو, اس کا نام ہے علم. یہ کتاب سے بھی آتا ہے, بیان سے بھی آتا ہے. لیکن تقوی پہلے تقوی کی صحبت سے آتا ہے, یہ ہے یاد رکھنے کی, کہ تقوی پہلے تقوی کی صحبت سے آتا ہے. اور وہی کہ بھائی اطلاع بھی ہو اتباع بھی ہو, خالی آگے بیٹھنا نہ ہو, یا کچھ حالات بتا کر بس جانا نہ ہو, کرنا نہ ہو. تو مخلص تو لاکھوں میں کوئی کوئی ہوتا ہے, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو ہزاروں مخلص ہوتے تھے, کوئی کوئی غیر مخلص ہوتا تھا. جب اسلام کی ترقی کا زمانہ تھا, عروج کا زمانہ تھا, مسلمان جو تھے بڑے دین کی طرف مائل تھے, اس پر عمل پیرا تھے, اس لیے علماء سے بھی ان کا گہرا تعلق تھا, اور اولیاء اللہ کی خدمت و صحبت کا بھی ان کا بڑا اہم معمول تھا. سارے گھر والے کسی نہ کسی متبع سنت متبع شرط اللہ والے سے وابستہ ہوتے تھے, علماء سے بھی تعلق, صلحاء سے بھی تعلق, تو پھر تقوی زندگی میں آتا تھا. عام لوگ بھی بڑے متقی پرہیزگار ہوتے تھے. لیکن مسلمانوں میں زوال آیا تو اس زوال کے نتیجے میں جس سے تمام گناہ آج عام ہو گئے، بد اخلاقی عام ہو گئی، بدعمالیاں عام ہو گئی، یہ ہمارے زوال کی علامت اور نشانی ہے اور ہمارے زوال پذیر ہونے کی بنیاد ہے کہ اب صرف الفاظ الفاظ رہے گا، نماز بھی بس الفاظ کے اعتبار سے نماز ہے، روزہ بھی الفاظ کے اعتبار سے روزہ ہے، حج زکات بھی الفاظ کے اعتبار سے حج زکات ہے، روح نہیں ہے ہمارے اندر، باقی اعمال بھی اسی طرح سمجھ لیں گناہوں کے اندر امت مسلمہ کافی غرق ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اطلاع نہیں اور اتباع نہیں، تو بھی کسی بزرگ سے کیسے آپ کا گہرا تعلق ہو فائدہ نہیں، اور یہ تقویٰ جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اندر نہیں آئے گا، کان تک آئے گا، آنکھوں تک آئے گا، زبان تک آئے گا، عمل میں نہیں آئے گا۔ عمل کے لیے اہل عمل کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، اور اس طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ دو شرطیں پہلے ہیں، دو شرطیں بعد میں ہیں، لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، دین آ جائے، ہم باعمل بنے، فإن الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات کی دولت ہمیں نصیب ہو جائے، تو بھئی کسی نہ کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے سے اس کی ہدایات کے مطابق تعلق قائم کرنا ضروری ہے، جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اور آج کل اللہ پاک نے ہمارے لیے طرح طرح کی سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرما دی، پہلے تو ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے، موبائل تو دور کی بات ہے، لوگ براہ راست کسی نہ کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں آتے تھے اور جاتے تھے، اور خط و کتابت کے ذریعے ان سے خصوصی تعلق قائم رکھتے تھے، جس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا، اور دیکھتے دیکھتے ہزاروں لوگ اللہ والے بن گئے، متبع سنت متبع شیعہ بن گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایسے ہی، اس زمانے میں ٹیلی فون تو آ گیا تھا الحمدللہ، لیکن زیادہ تر خط و کتابت کے ذریعے حضرت نے لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے، اور ہزاروں کی حضرت کے ذریعے اصلاح ہوئی، اور سب خدا رسیدہ ہوئے، تعلق ماللہ ان کو نصیب ہوا، ان کی زندگی میں حلال حرام کی تمیز پیدا ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خاص طور سے معاملات کی صفائی پر بہت زور دیا جاتا تھا، اسے امام لکھو بالکل صاف کرو، تو یہ شریعت کا حکم تھا، تو حضرت کے زمانے میں بھی یہ حضرت کی نشانی بن گئی تھی کہ حضرت کا تعلق رکھنے والے اگر کہیں ہوتے تو جب کسی سے معاملہ کرتے ٹھوک بجا کر کرتے، صاف صاف کرتے، تو جس کے ساتھ کرتے وہ کہتے کہ آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تمہارا تعلق ہے۔ یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بھی 30-40 سال کے بعد، میرے ایک عزیز دہلی گئے اور وہاں رکشے والے سے بات کرنے لگے، بھائی فلاں جگہ جانا ہے، بتاؤ کتنے پیسے لوں گے، تو ایسی بات کون کرتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں پھر چل دیتے ہیں، پھر زیادہ پیسے بنے تو لڑائی، کم پیسے بنے تو خاموشی، لیکن انہوں نے ٹھوک بجا کر کہ بھائی ہمیں فلاں فلاں جگہ جانا ہے، درمیان میں اتنا سا رکنا بھی ہے، وہ فلاں جگہ بتاؤ کتنے پیسے لوگے آنے کے اور جانے کے، درمیان میں ٹھہرنے کے، تو اس نے ان کی یہ باتیں سن کر کہا کہ تمہارا مولوی اشرف علی سے تعلق ہے 40 سال کے بعد۔ انہیں بھی بڑا تعجب ہوا، انہوں نے مجھے سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے تھانے رحمت اللہ علیہ کی جو ہے ان کا اثر جہاں پہنچا آج بھی لوگ اس سے حضرت کو پہچانتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ بس آج کل حضرت کے زمانے سے اب بھی لوگوں کے ذہن میں بس دین اس کا نام ہے کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکات دے لو، تسبیحات پڑھ لو، تلاوت کر لو، آئے کچھ بھی کرو، معاملات خراب، معاشرت خراب، اخلاق خراب، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، ان کو سدھارنے کی طرف کوئی اس میں توجہ نہیں۔ مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی معاملات اور معاشرت کی درستی پر زور دیتے رہے، کیونکہ یہ سب گناہ ایسے جیسے کینسر کا مرض ہوتا ہے، کہ یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے آدمی کی ساری نفلی عبادتیں جو ہیں وہ اکارت ہو جاتی ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ اس میں تعریف فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ایک روپیہ بھی اگر اپنا حق مار لیا تو قیامت میں اس کو اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. کہاں سے لائے گا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر معاملات خراب ہیں، معاشرت صحیح نہیں ہے، تو اس کی عبادتیں بھی خطرے میں ہیں. اس طریقے سے اگر اس نے اپنے آپ کو معاشرت کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے شریعت پابند نہ بنایا تو اس کی جو بھی عبادتیں ہوں گی ساری کے ساری جاتی تقسیم ہو جائیں گے. اللہ بچائے اللہ بچائے. لہذا دین جو ہے وہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، آگے بھی ہے. آگے یہی ہے کہ آدمی کی معاشرت بھی دین کے مطابق درست اور صحیح ہو، معاملات بھی شریعت کے مطابق جائز اور درست ہوں، اور ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں. کیونکہ جب تک اخلاق آدمی کے اچھے نہیں ہوں گے نہ معاملات صحیح ہو سکتے نہ معاشرت درست ہو سکتی. اور طریقت میں سب سے زیادہ زور اخلاق کی درستی پر دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ زور اس پہ دیا جاتا ہے. تمہارا پہلے زمانے میں تو زیادہ اتنے ذرائع نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں اور سہولتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں کہ ہم جیسے یہاں جمع ہیں. اس وقت دنیا میں جانے کہاں کہاں لوگ یہ بیان سن رہے ہیں، ایسے دوسرے بزرگوں کے دوسرے علماء کے بیان ساری دنیا میں جگہ جگہ سنے جاتے ہیں. اب کوئی کسی کی براہ راست خدمت میں نہیں جا سکتا تو بھائی خواتین بھی اپنے گھر میں انٹرنیٹ پر بیان سن سکتی ہیں. دارالعلوم میں ہمارے جتنے بھی اکابر کے بیانات ہوتے انٹرنیٹ پر نشر ہوتے ہیں. اب کوئی کبھی ہمارے پاس ہمارے شہر میں تو کوئی بزرگ نہیں ہم کس کی خدمت میں جائیں، تو بھائی انٹرنیٹ لے لو اور اس میں اپنے گھر والوں کو بیٹھ کر کے تم بھی سنو اپنے گھر والوں کو بھی سناؤ، جب فائدہ زیادہ ہونے لگے تو پھر خصوصی تعلق قائم کرو. تو دنیا کونے کونے میں آدمی اگر چاہے تو اپنے اصلاح کا تعلق قائم کر سکتا ہے. اب تو ای میل کا ایسا بہترین راستہ اللہ پاک نے نکال دیا ہے کہ دنیا کسی کونے میں ہو بس آپ کو ای میل کا پتہ ہونا چاہیے، بس آپ اپنا حال لکھو اور بٹن دباؤ، ذرا سی دیر میں آپ کا حال وہاں پہنچ گیا، انہوں نے وہاں سے جواب لکھ کر کے ای میل کیا، فٹ سے آپ کے پہنچ گیا. ڈاکخانے کی بھی ضرورت، ٹی سی ایس کی بھی ضرورت نہیں، رجسٹری کرانے کی بھی ضرورت نہیں، خرچہ بھی کوئی نہیں. یہ ای میل کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو عام تعلق کے لیے بھی دنیا کونے کونے میں آدمی جس سے چاہے تعلق قائم کر سکتا ہے. یہ عام تعلق جو کہ اپنی جگہ مفید ہے، اسی دنیا کے کونے کونے میں آدمی کر سکتا ہے، اور خصوصی تعلق بھی دنیا کے کونے میں کہیں بھی ہو آدمی آرام سے تعلق قائم کر سکتا ہے. ابھی اللہ پاک نے ہمیں آسانیاں دے دی، بس اللہ کرے کہ طلب ہو. ایک خواجہ درد نیز بغل نہ طبیب ہست، طلب نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تقوی حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تعالی کی طرف سے تو انتظام ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اب ہم نہیں چاہ رہے تو بس بہانے ہی بہانے، اور چاہنے والوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں. لہذا کسی جس کو جس بزرگ سے مناسبت ہو اور جس کو جس بزرگ سے طبیعی طور پر موافقت ہو، بس اس کو چاہیے کہ اس سے وہ کہیں بھی ہو، بس متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، کسی اللہ والے کی طرف سے وہ مجاز ہو، بس یہ ضروری ہے. اور اس سے اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی باتیں سننے سے دل پر اثر ہوتا ہو، دنیا کی محبت کم ہوتی ہو، آخرت کی فکر بڑھتی ہو، بس یہ نشانی ہے متقی ہونے کی، اور یہ نشانی ہے اللہ والا ہونے کی، بس جس کو یہ دولت مل جائے تو بس اس سے مخلصانہ تعلق قائم کرے، پھر اس سے عمومی تعلق بھی رکھے اور اطلاع و اتباع کے ارکان پر عمل کرے، پھر دنیا میں کہیں گے نہیں، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اس کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی معاشرت بھی درست ہوگی، اس کے معاملات بھی صحیح ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اخلاق بھی درست ہوں گے تو اس کی عبادات بھی انشاءاللہ کامل ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں تقویٰ آ جائے گا، اور تقویٰ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا آ جائے گی، وہ رضوان من اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے بس دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے حضرت کے شعر ہیں، کیونکہ ہمارے سب کی ہر مومن کی زندگی کا مقصود یہ ہے کہ اس کو جنت میں اللہ تعالی کی زیارت ہو جائے، یہ منتہا ہے ہمارے، ہماری جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں ہمیں اللہ تعالی کی زیارت ہو جائے. اصل چیز تو ہے اللہ تعالی کی زیارت، چونکہ زیارت جنت میں ہوگی اس لیے جنت بھی مطلوب ہے، اور جنت میں بغیر عمل کے جا نہیں سکتا، لہٰذا نیک عمل بھی مطلوب ہے، اور نیک عمل موقوف ہے علم صحیح پر، اس لیے علم صحیح حاصل کرنا بھی ضروری ہے، وہ بھی مطلوب ہے، اور علم صحیح اور عمل صحیح یہ دونوں موقوف ہیں کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت اختیار کرنے پر، اس لیے یہ بھی ضروری ہے اور مطلوب ہے، اور اللہ پاک نے قرآن حدیث میں یہی طریقہ بیان فرمایا ہے کہ تم اگر متقی بننا چاہتے ہو تو اہل تقوی کی صحبت اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو. صادقین کہتے ہیں عمل میں سچوں کو، جو عمل کرنے میں سچے، خاطی باتیں نہیں کرتے، واقعی عمل بھی کرتے ہیں. تو جو عمل میں سچے ہیں اور عمل کرنے میں سچے اور پکے ہو چکے ہیں، بس تم ان کے ساتھ رہو تو تمہارے اندر بھی تقویٰ آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ بزرگوں کی حکایات اور واقعات پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ جیسے ان بزرگوں کی زندگی میں ان کی خدمت و صحبت میں اثر ہے، ان کے جو واقعات ہیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ان کے اندر بھی اللہ پاک نے اثر رکھا ہے، ان کے پڑھنے سننے سے بھی انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، لہذا ان کی حکایتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور کتابیں موجود ہیں. پرانے بزرگوں کی حکایات بھی موجود ہیں، نئے بزرگوں کی حکایتیں بھی موجود ہیں، وہ کتابیں خریدیں اور خرید کر کے اپنے گھر میں روزانہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ایک دو حکایتیں سنانے کا معمول بنائیں، دیکھیں کیسا اثر ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایسے ان کے ملفوظات و مواعظ، تیسری چیز ہے بزرگوں کے ملفوظات اور ان کے ارشادات اور ان کے مواعظ. ہمارے سارے اکابر کے مواعظ الحمدللہ چھپے ہوئے ہیں، حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اور اسی طریقے سے دوسرے بزرگوں کے سب کے مواعظ چھپے ہوئے ہیں، وہ بازار میں ملتے ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی ایسے ہی فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ ان کی خدمت میں بیٹھ کر سننے سے فائدہ ہوتا ہے. تھوڑا بہت فرق ہے لیکن فائدہ ہے، اور ہمیں فائدے چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اکابر کی سوانحات کا مطالعہ کیا جائے. ہمارے جتنے مشہور معروف اکابر ہیں سب کی زندگی کی سوانحات بھی لکھی جا چکی ہیں اور ملتی ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، جن بزرگوں ہم نے دیکھا، حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کی، سب کی سوانح حیات لکھی ہوئی ہیں. اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور ان کی زندگی گزارنے کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے، اور آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں، جس صدی کے اندر ہمیں، یہ بھی اسی صدی کے اندر تھے، تو انہوں نے بھی دنیا کے سارے کام کیے ہیں، زندگی کے تمام مراحل سے یہ بھی گزرے ہیں، ان کو بھی طرح طرح کے ہموم و غموم و صدمات پیش آئے ہیں، ان کو بھی تمام خوشیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، لیکن ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پر یہ شرک کا دامن تھامے رہے، راہ سنت پر چلتے رہے، اور چلتے چلتے دنیا سے چلے گئے. تو جب یہ شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں گزار سکتا؟ یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اثر بھی ہوگا، کام کام کی باتیں بھی معلوم ہوں گی، اور زندگی گزارنے ایک نقشہ معلوم ہو جائے گا. اور آدمی کو وہی باتیں نقشہ دے کے چلنا آسان ہوتا ہے. تو یہ تین کام ہو گئے، اللہ والوں کی صحبت میں اخلاص کے ساتھ، ہمت مردانہ کے ساتھ بیٹھنا، اور ان سے اپنا عام اور خاص تعلق رکھنا، اور اس کی جو شرائط ہے ان کو پورا کرنا. دوسرے ان کی حکایات و واقعات اور ملفوظات مباعث کا ہمیشہ مطالعہ کرنا، چاہے تھوڑا تھوڑا ہو، بہت زیادہ نہ ہو، لیکن روزہ نہ ہو، تھوڑا ہو. اور ان کی سوانحات کا مطالعہ کرنا، یہ تیسری بات ہو گئی. ان تینوں باتوں پر جب عمل ہوگا صدق و اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی یہ تقویٰ جو سارے کی خلاصہ ہے ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. ظاہر گناہ بھی چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، باطنی گناہ بھی چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی جو شریعت کی پٹری سے اتری ہوئی ہے پٹری پہ آ جائے گی انشاءاللہ. تو پٹری سے اتر کر مٹی میں دھسی بھی ہے، دینی اعتبار سے ہماری زندگی ایسی سے گاڑی ڈبا جائے پٹری سے اتر کر کے مٹی میں دھس جائے، نہ آگے نہ پیچھے، جائیں وہیں کے وہیں ہیں. پھر یہ پٹری پہ آئے گی، پھر پٹری پہ آئے گی تو پھر انجن سے جڑے گی، اور جب انجن سے جڑے گی تو پھر چلے گی. یہ طریقہ ہے اس کا بھائی. تو اللہ پاک نے اس دنیا میں کتابیں کم نازل فرمائی ہیں، اور صحیفے تھوڑے سے نازل فرمائے ہیں. عمل سکھانے والے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، باقی اور اس سے بھی زیادہ ہیں. یہ سب اس لیے بھیجے ہیں کہ صحبت سے دین آتا ہے، خالی پڑھنے سے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، خفی علانیہ، سارے گناہ معاف. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ، سارے گناہ معاف فرما. اور ہم سب کو یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، اور صحیح معنی میں ہمیں تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں کامل تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں متبع سنت، متبع شریعت بننا نصیب فرما. یا اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں سے سچا اور پکا اخلاص کے ساتھ والہانہ تعلق عطا فرما. یا اللہ والہانہ تعلق عطا فرما، ان سے اپنے ظاہر و باطن کے اصلاح کی مکمل توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اس میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی اپنی رحمت سے اس کو درگزر فرما، اور آئندہ ہماری اس غفلت کو دور فرما، اس کمزوری کو دور فرما، اور صحیح معنی میں ہمیں تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنے کسی مخلص اللہ والے متبع سنت، متبع شریعت بندے سے تعلق نصیب فرما، اور اس کے ساتھ اطلاع و اتباع دونوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دونوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما، ساری تکالیف کو دور فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جو لوگ جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں ان کی بھی اور ہماری بھی ساری نیک مرادیں پوری فرما. ہماری بھی اور ان کی بھی ساری نیک مرادیں پوری فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے یا اللہ اہل تقویٰ کی صحبت نصیب فرما، اہل تقویٰ کی صحبت نصیب فرما، اور ان سے تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین، ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں اپنے فضل سے حکومت صالحہ اور حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں حکومت صالحہ اور حکومت عادلہ قائم فرما. یا رحم الراحمین، دائمی اور مکمل امن قائم فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے جو لوگ آج کل ہو رہے ہیں، یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین. آمین.